إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بسم الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وردوسي جاء إرشاد فرمايا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم نفرمايا، یہودیوں کے 71 فرقے بنے، عیسائیوں کے 72 فرقے بنے، اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سا فرقہ ہے، اس کی کیا پہچان ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، هي ما انا علیہ اليوم واصحابی، اور دوسری روایت میں والجماعہ. یہ وہ فرقہ ہے، یہ وہ گروہ ہے جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں. اسے امام احمد الترمذی نے روایت کیا صحیح سند کے ساتھ. ارکان اسلام کا خطبے کا درس جاری ہے، اور آج ہم نے بات کرنی تھی دوسرے رکن پہ، نماز پہ. لیکن اس سے پہلے کہ دوسرے رکن پر میں بات کروں، ایک اہم بات رہ گئی پچھلے جمعے کے متعلق، جب ہم نے اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے اصول بیان کیے، تو بعض ساتھیوں کے سوال اٹھے، ہم پہچانے کیسے اہل سنت و جماعت کو، آخر پہچان کیا ہے؟ تو آج کے خطبے میں اسی پہچان کے متعلق بات کرتے ہیں. اگر کچھ وقت بچا تو پھر دوسرے رکن پر بات کریں گے، ورنہ اگلے جمعے میں بات کریں گے انشاءاللہ. تو آج کے خطبے کا موضوع ہے اہل سنت و جماعت کی پہچان، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں سنی کون ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سنی وہ ہے جو شیعہ نہیں ہے، یعنی سنی کے ضد ہے شیعہ. تقریباً عوام الناس میں یہ بات رائج ہے، انہیں درست نہیں ہے. سنت کی ضد ہے بدعت، اور سنی کی ضد ہے بدعتی، اور بدعتیوں کے بہت سارے گروہ ہیں، سنیوں کا کوئی گروہ بھی نہیں ہے. سنی وہ شخص ہے جو قرآن مجید، صحیح حدیث اور صحابہ کرام کے راستے پر چلتا ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنا ہے صحابہ کرام کی سمجھ سے، سلف صالحین کی سمجھ سے، حدیث کو سمجھنا ہے صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ سے، اور زندگی گزارنے کا طریقہ اور منہج بھی صحابہ کرام اور سلف صالحین کا ہے۔ یہ سنی کی پہچان ہے۔ جو باقی 72 گروہ ہیں، جیسے میں نے حدیث میں بیان کیا، وہ سارے بدعتی گروہ ہیں، سارے بدعتی گروہ ہیں، اور سب کا راستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ سنی ہیں یا نہیں، تو آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، آپ کا عقیدہ کیسا ہے، آپ کی عبادات کیسی ہیں، اور آپ کا منہج اور سلوک کیسا ہے۔ اگر صحابہ کرام جیسا ہے تب تو آپ سنی ہیں اور حق پہ ہیں، اگر ان سے مختلف ہے پھر تو آپ بدعتی ہیں۔ چاہے آپ اپنے آپ کو جھوٹے تسلی دے کے مختلف نام دے دیں، حقیقت ناموں سے تبدیل نہیں ہوا کرتی، نام کے تبدیل ہونے سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی۔ حقیقت یہی، یا تو آپ سنی ہیں یا آپ بدعتی ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام کے راستے کو، سلف صالحین کے راستے کو اپنانا چاہیے؟ یہ چلو ہم جان چکے ہیں کہ سنی کون ہے۔ پہلی آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جس نے بھی میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ورزی کی، ان سے اختلاف کیا، ان کے راستے کو چھوڑا، من بعد ما تبین له الہدى، اس کے بعد کہ اسے ہدایت کا راستہ دکھایا گیا ہے، اس نے دیکھا ہے اسلام میں قدم رکھا ہے، حق و باطل اسے نظرنا شروع ہو گیا، ويتبع غير سبيل المؤمنين، لیکن اس نے مومنوں کے راستے کو نہیں اپنایا، مومنوں کی اتباع نہیں کی۔ اور اس آیت کریمہ میں مومنوں کا مطلب ہے صحابہ کرام، سر فہرست، کیونکہ مومنوں کی سرپرستی صحابہ کرام کرتے ہیں، صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ دیا، ان کی اتباع نہیں کی، اس کی سزا کیا ہے؟ نولہ ما تولہ، جو وہ چاہتا ہے اسے عطا کریں گے، جو راستہ اپنانا چاہتا ہے وہی راستہ اس کے لیے آسان کر دیں گے، ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، کہاں جائے گا، پکڑ سے کہاں جا سکتا ہے؟ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، واپسی بھی ہماری طرف ہے اور حساب بھی ہم لینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہاں جائے گا؟ نصلہ جہنم، اسے ضرور جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، وساءت مصیرا، کتنا برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرمان سورہ بقرہ کی آیت میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، بس اگر وہ لوگ اس طریقے کا ایمان لے جس طریقے سے تم لوگوں نے ایمان لایا ہے، اگر ان کا ایمان ایسا ہے جیسے کہ آپ لوگوں کا ایمان ہے، فَقَدْ اِهْتَدَوْا، تب تو وہ ہدایت یافتہ ہے، تب تو وہ صراط مستقیم پر چلنے والے ضرور ہیں، اور اگر ایسا نہیں، وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر انہوں نے منہ موڑا، دوسرا راستہ اختیار کیا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تب تو وہ ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں، اختلاف فرقے کی طرف جا رہے ہیں۔ اور 73 فرقے کی مشہور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نشانی دی ہے اسی کو مضبوطی سے تھام، یعنی ان دونوں آیات کی مزید وضاحت اس حدیث مبارکہ نے کی ہے، ما انا علیہ اليوم اصحابی، ان 72 فرقوں کے راستے سے بچنا چاہتے ہو، ایک ہی راستہ ہے، نبی ایک سبیل الرسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، قل هذه سبیل، اللہ فرماتے ہیں کہہ دیجئے ان کو یہ میرا راستہ ہے، دیکھو یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کون سا ہے، یہ چھپا ہوا راستہ نہیں ہے، اس کے ڈھونڈنے کے لیے، اس راستے کو ڈھونڈنے کے لیے کوئی خاص جگہ پر یا کوئی خاص علم حاصل کی ضرورت نہیں ہے, بالکل واضح نمایاں, چھپا ہوا راستہ نہیں ہے. ہذہ سبیلی, ہذہ اسم اشارہ ہے, اور اسم اشارہ عام طور پہ اس چیز کے لیے ہوتا ہے جو بالکل واضح اور سامنے ہو. تو یہاں پر ہذہ سبیلی یعنی اتنا واضح راستہ ہے نا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, اگر کوئی دیکھنا چاہے تو بالکل سامنے. ہاں جو آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں تو ان کو تو نظر نہیں آئے گا کبھی, اگر آپ آنکھیں کھولتے ہیں پھر تو آپ کو ضرور نظر آئے گا. آپ دیکھیں کہ سبیل الرسول کیا ہے, پھر صحابہ کرام کا راستہ کیا ہے, واتبع غیر السبیل, سبیل المؤمنین کا راستہ کون سا ہے. اگر آپ نے اس راستے کو اپنا لیا تب تو یہ راستہ جنت کی طرف جاتا ہے, اور ایک ہی راستہ صراط مستقیم, باقی جتنے بھی راستے ہیں وہ صراط الجحیم ہیں. صراط مستقیم جنت کی طرف ایک ہی راستہ ہے بس. اس کے باوجود بعض گروہ کہتے ہیں ہم اصول میں اشعری ہیں, فروع میں حنفی ہیں, اور طریقتاً صوفی ہیں. آخر کیا وجہ, اصول میں صحابہ کا اصول کو کیوں نہیں اپنایا, فروع میں صحابہ کے فروع کو کیوں نہیں اپنایا, طریقتاً صحابہ کرم کے طریقے کو کیوں نہیں اپنایا؟ اگر اسی قول کی طرف ہی آ جائیں ہم, ہمارا جھگڑا صرف یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ جو صحابہ کرام نے سمجھا ہے براہ راست پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, اسی راستے کو اپناؤ. عقیدے میں, عبادت میں, معاملات میں, سلوک میں, طریقے میں, آپ کو ضرورت نہیں کسی اور کے طریقے, کسی اور کے پیچھے پھرتے رہو. وہ مومنین کا سبیل نہیں, وہ مومنوں کا راستہ نہیں ہے, وہ مومنوں کا راستہ یہ ہے. اور جس نے اس راستے کو چھوڑا ہے اس نے اپنا بدعتی گروہ تیار کیا ہے, چاہے کوئی بھی ہو. اگر اسی بات کی طرف واپس ہم لوٹیں, اصول میں اشعری ہیں, فروع میں حنفی اور طریقتا صوفی ہیں, تو میری گزارش یہ ہے آخر کیا وجہ ہے امام ابو حنیفہ کے اصول کیوں نہیں لیے؟ اور اصول مطلب ہے عقیدہ, فروع کا مطلب ہے عبادات کا طریقہ اور معاملات کا طریقہ, سلوک کا مطلب ہے کہ اخلاقیات اور راستہ کون سا اپنانا چاہیے اس زندگی کو گزارنے کا. کیا امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے اصول اچھے نہیں تھے؟ کہ ان کا عقیدہ غلط تھا؟ جب آپ نے اصول کسی اور عالم کے لیے, امام ابو حسن اشعری کے, اور امام ابو حنیفہ جو آپ کے ہاں امام اعظم آپ لوگ کہتے ہیں, ان کے اصول کو کیوں نہیں دیا؟ اور امام ابو حسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے, روزہ نہیں رکھتے تھے, حج نہیں کرتے تھے, زکوٰۃ نہیں دیتے تھے, عبادات نہیں کرتے تھے؟ تو ان کا طریقہ کیا تھا عبادات کا؟ تو ان کے فروع کیوں غلط تھے جو آپ نے ان کے اصول لیا اور فروع کو چھوڑ دیا؟ کیونکہ طریقتاً دونوں کے طریقے غلط تھے, اس لیے آپ نے صوفیت کے طریقوں کو اپنایا. سبیل المؤمنین ایک ہی سبیل ہے, ایک ہی راستہ ہے, عقیدے میں, عبادات میں, معاملات میں اور سلوک میں ایک ہی طریقہ ہے. بعض لوگ کہتے ہم اصول میں زیدی ہیں, فروع میں شافعی ہیں, طریقتاً فلاں ہیں, آخر کیا وجہ ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہم اصول میں مرزائی ہیں, فروع میں بھی مرزائی ہیں, اور طریقتاً بھی مرزائی ہیں. مرزا صاحب کی جو اتباع کرتے ہیں, آخر کیا وجہ ہے؟ یہ بگاڑ کہاں سے پیدا ہوا امت میں؟ اسی جگہ سے پیدا ہوا, سبیل المؤمنین کو سمجھا نہیں یا سمجھنے کے بعد چھوڑ دیا ہے. کیونکہ سبیل المؤمنین میں اگر آپ داخل ہوتے ہیں تب تو پھر کسی کی نہیں چلے گی, نہ کسی امام کا قول چلے گا, نہ آپ کے سگے باپ کی بات چلے گی, اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مخالف ہیں کسی کی نہیں چلے گی. لوگوں پر یہ بات بھاری پڑ گئی اور انہوں نے دوسرے راستے اختیار کیے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب لوگوں پر شریعت کی تکالیف بھاری پڑ گئیں تو انہوں نے رخ کیا طبلے کی طرف اور گانا بجانے کی طرف, قوالیوں کی طرف رخ کیا. یہ قوالی کہاں سے آئی؟ کیا یہ سبیل الرسول ہے؟ یہ سبیل المؤمنین ہے؟ اور شیطان نے آہستہ آہستہ ان کو کھینچا ہے. مسجد میں جانا, فرض نماز پڑھنا, قرآن مجید کی تلاوت کرنا, پھر انتظار کرنا, پھر تراویح کی نماز پڑھنا, رمضان ابھی آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو رمضان اس اس سال کے رمضان ہماری قسمت میں لکھ دے تو مشکل پڑتا ہے. اپنے نفس کی تربیت کرنا اس طریقے سے مشکل ہے, تو لوگوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا. شیطان نے کہا کیا ہے, اللہ کا ذکر ہی تو کرنا ہے, ہر قسم کا اللہ کا ذکر کرتے رہو جائز ہے, کوئی حرج نہیں. جیسا بھی ذکر کرنا ہے تو اللہ کا ذکر نہ, کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے وذکر اللہ ذکرا کثیرا, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ ذکر کرو. ذکر کثیر کیا ہے, جو راستہ اپنانا ہے ذکر کا راستہ ہونا چاہیے. پہلے تو اپنے گھروں میں نعت کی شکل میں شروع ہو گئے, شعر و شاعری کی شکل میں, پھر اسے اور خوبصورت آواز کر دیا, پھر کہا ایسے مزہ نہیں آتا, طبلہ ہونا چاہیے, پھر دف لے گئے. کیوں؟ کیونکہ دف جائز ہے. کہیں سے کوئی حدیث مل گئی عورتوں کے متعلق شادی میں خاص طور پہ, اس کو لے لیا اور اس کو عام کر دیا, پھر دف کی جگہ آہستہ آہستہ طبلہ بھی آ گیا, پھر ہارمونیم بھی آ گیا, پھر بین باجہ بھی آ گیا. شیطان نے آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچا اور وہ چلتے گئے, اور پھر اللہ تعالیٰ کے گھروں میں یہ گانے بجانے شروع ہو گئے. کس نام سے؟ دین کے نام سے, شریعت کے نام سے. یہ سبیل مؤمنین نہیں ہے. اور اسی طریقے سے آج آپ دیکھتے ہیں مسلمان کو قتل عام ہو رہا ہے. کل دھماکہ ہوا اور 70 سے زیادہ لوگ مر گئے ہیں. ان کے نام جو میں نے سنے ہیں, میرے ذہن میں تک کوئی جان پیٹر ہوگا, کوئی کہیں پہ کوئی تو کافی ہوگا ایک, سارے کے سارے کرم پڑھنے والے مسلمان. کہ یہ سبیل المؤمنین ہیں, کہ آپ سے مسلمان بھی محفوظ نہیں ہیں, کہ یہ ہمارا دین ہے جس میں مسلمان مسلمان بھائی کا قتل کرتا ہے. ہم اس شریعت کی طرف لوگوں کو بلائیں کہ آؤ ہمارا دین قبول کر اسلام میں داخل ہو جاؤ. کیا صحابہ کرام اپنے دور میں ایک دوسرے کو قتل کیا کرتے تھے؟ کیا صحابہ کرام یوم کے تابعین مسلمانوں پر حملہ کر کے دہشت پھیلاتے تھے؟ یہ کون سے راستے ہیں, آخر یہ کہاں سے آئے جو آج دین بن چکے ہیں اور خوشی سے اعلان ہوتے ہیں ہم نے کیا ہے. شریعت میں کسی مسلمان کا قتل جائز ہو صرف تین طریقے سے. نمبر ایک, اگر شادی شدہ ہے اور اس نے زنا کیا ہے, الزان المحصن. نمبر دو, قاتل ہے, قتل کی سزا میں قصاص کرنا ہے, اس کو قتل کرنا ہے. نمبر تین, مرتد. اور یاد رکھیں, زبان سے کہنے سے نہیں ہوتا, جب تک کہ قاضی فیصلہ نہ کرے حقیقت سننے کے بعد اور یقین کے ساتھ, شک بنیاد پر نہیں, قتل کیا ہے یا نہیں کیا, زنا کیا ہے یا نہیں کیا. اس لیے صحیح بخاری کی روایت آپ دیکھیں, سیدنا ماعز رضی اللہ عنہ جب آئے زنا کرنے کے بعد, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت طریقہ اپنایا, کیونکہ یہاں پر حد قائم ہونی ہے, کسی کی جان جانی ہے, اور اس امت کے لیے سبق تھا کہ اگر اللہ کی حد بھی قائم کریے تو یقین پہلے کر لو کہ یہ گناہگار ہے یا نہیں, یہ سزا کے لائق ہے یا نہیں. اگر قاضی فیصلہ کر لے پھر حق میں وقت اس پر حق قائم کرے گا. شریعت میں تو یہ طریقے ہیں. یہ جو 70 یا 80 لوگ مرے ہیں, کیا یہ زانی ہیں سارے اور سارے شادی شدہ ہیں؟ کیا یہ قاتل ہیں, ان کا قتل ثابت, زنا ثابت ہو گیا ہے؟ یا تیسرے راستہ ایک ہے پھر, یا مرتد ہیں, یعنی کافر ہیں سارے, اور ان کے پاس کوئی جواز نہیں سوائے تیسری بات کے. وہ جانتے کہ یہ زانی نہیں ہے, وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ قاتل نہیں ہے, صرف ایک ہی بات ہے کہ یہ مرتد ہے, نعوذ باللہ. کہتے ہیں ہم تکفیر نہیں کرتے, یہ تکفیر کی واضح مثال ہے. پھر قتل آپ نے کیسے کیا ہے؟ جواز کوئی نہیں بنتا. شیطان نے وہی دروازہ کھولا, جیسے قوالی کا دروازہ کھولا, یہ بھی ایک دروازہ کھولا کہ کافر ہے, کافر کو قتل کرنا چاہیے. کافر ہمارا دشمن ہے, دین کا دشمن ہے. کافر کے خلاف نکلے اور صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کر, تابعین کے راستے کو چھوڑ کر, ظاہر قرآن نے روکا تھا. جب قرآن نے روکا ہے تو پھر اب حکمران بھی کافر ہو گیا, کیونکہ جو کافر کا دوست ہے وہ کافر ہے. پھر جو حکمران کے ساتھ ہیں, جو اس کی فوج ہے, جو اس کے پولیس والے ہیں, پھر وہ بھی کافر ہو گئے. اب ہمارے ملک میں یہاں تک بات ہے. آپ دوسرے ملکوں میں جائیں جو تکفیر اور خواری کے راستے پہ چلتے ہیں, وہ ان سے اور آگے بڑھ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں جس نے ووٹ دیا وہ بھی کافر ہے, اور جو اس راستے پہ چلتا ہے اس طرح سے اس راستے پہ بھی آئے گا. پھر پولیس والے بھی مارے ہیں, کس بنیاد پر کہ یہ کافر ہے؟ اچھا, جو معصوم لوگ جو نہ پولیس والے ہیں نہ فوج ہے کچھ بھی, ان کا قتل کیوں ہوا؟ کہتے ہم بے بس ہیں, کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنا ہے اور میدان محشر میں ملاقات ہونی ہے, بغیر ترجمان کے جواب دینا ہے. کوئی بھی شخص اگر کسی ایک شخص کا قتل کرتا ہے ناجائز, وہ گریبان پکڑ کے آئے گا. حشر اس کا کیسے ہوگا جب زندہ ہوں گے؟ قاتل اور مقتول دونوں زندہ ہوں گے, مقتول قاتل کا گریبان پکڑ کے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے اس نے مجھے قتل کیوں کیا؟ اس کا جواب تیار کر کے رکھو. آج پولیس والا پوچھتا ہے آپ سے روڈ پہ تو کام تو شروع کر دیتے ہو. رب ذوالجلال پورے کائنات کا مالک سوال کرے گا آپ سے, ایک نہیں پتہ نہیں کتنی جانے جاتی, 70 بندے کو قتل کیا, 70 لوگ گریبان پکڑ کے آئیں گے قیامت کے دن. ایک کا جواب نہیں تھا آپ کے پاس, 70 کا جواب تیار کر کے جاؤ آج اس دور میں, ابھی وقت ہے. میرے بھائی سبیل مؤمنین ایک ہے, اسی کو اپنا ہے, اسی میں نجات ہے. اور سلف صالحین نے کس طریقے سے سمجھا ہے اس راستے کو, اس منہج کو؟ میں یہاں پر دو علماء کی بات بیان کرتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, پر امت کا اتفاق ہے کہ امام بخاری امام ہے, اور ان کی صحیح بخاری قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب ہے. پر امت کا اتفاق, جتنے فرقے موجود ہیں اہل سنت کے جو سنی ہیں سب کا اتفاق ہے, رافضیوں کے علاوہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے عقیدہ بیان کرتے ہوئے کہ میرا یہ جو عقیدہ میں نے کہاں سے لیا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ میں 1000 زیادہ لوگوں سے ملا ہوں, 1000 سے زیادہ, اپنے استادوں کی بات کی ہے, 1000 سے زیادہ, حجاز میں, مکہ میں, مدینہ میں, مصر میں, شام میں, عراق میں, اور میں اور ایک مرتبہ نہیں 44 سالوں میں بار بار ملا ہوں. ایک مرتبہ نہیں, قرن بعد قرن ثم قرن بعد قرن, بار بار ملا ہوں. میں نے سب کا ایک ہی عقیدہ پایا ہے. وہ پھر اپنا عقیدہ بیان کیا جس میں ایمانیات کی بات آئی, اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لے کے آئیں, ایمان کا مطلب کیا ہے, قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام ہے, مخلوق نہیں ہے, تقدیر کا منکر کے متعلق بات بیان کی ہے, پھر صحابہ کرام کا درجہ کیا ہے, اہل بیت پر ہمارا کیا عقیدہ ہے, جو میں نے پیچھے درس میں بیان کیا تھا پچھلے خطبے میں, اور حکمران کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے. حکمران کے ساتھ ہم نے جہاد بھی کرنا ہے, جمعے کی نماز بھی پڑھنی ہے, اگرچہ وہ اچھا ہو یا برا ہو, بر ہو یا فاجر ہو, اس کی فرما برداری کرنی ہے. یہ عقیدہ تھا, اور یہ امام لکائی جن کی وفات سن 418 ہجری میں ہوئی, انہوں نے اپنی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعت وہاں پر بیان کیا ہے, پہلی جلد میں. اور اس سے بڑی بات جو دل کو دہلا دیتی ہے اور ہلا دیتی ہے, وہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے. ایک شخص شعیب بن حرب امام سفیان ثوری کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں, اے امام, مجھے آج آپ ایسی بات بیان کریں جو قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہہ سکوں, اگر اللہ تعالیٰ سے سوال کرے کہ تم نے یہ عمل کیوں کیا, یہ بات کس نے تمہیں بتائی, میں میدان محشر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہہ سکوں کہ امام سفیان ثوری نے مجھے یہ بات کی تھی. امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, تاکید کی ہے آپ نے, اور بڑی عجیب قسم کی تاکید کی ہے, کوئی عام تاکید نہیں ہے, یعنی اپنی گردن آزاد کرنا چاہتے ہو اور میرے گردن میں ڈالنا چاہتے ہو, وہ ہمیشہ علماء کا یہ راستہ ہے. میرے بھائی علماء ہمیشہ علماء کا یہی راستہ ہے, شاگرد علماء کی طرف جاتے ہیں اور پوری کی پوری ذمہ داری کے ساتھ عالم اپنی بات پہنچا دیتا اپنے شاگرد کو, اور وہ جواب دے ہوتا اللہ تعالیٰ کے سامنے. امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اب لکھو, اب اتنی تاکید کے ساتھ کہا تو لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے عقیدہ قرآن مجید کے متعلق, قرآن مجید مخلوق نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے کلام ہے, اللہ تعالیٰ سے شروع ہوا واپس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. پھر ایمان کے تعلق, یہ ایمان قول ہے عمل ہے, زیادہ بھی ہوتا ہے کم بھی ہوتا ہے, فرمان بردار سے بڑھتا ہے نا فرمانے سے کم ہوتا ہے. پھر تقدیر کے معاملے میں, پھر صحابہ کرام, پھر اہل بیت, سارے عقیدے بیان کیے اور آخر میں یہ فرمائے, اور ہر ایک اصل عقیدے کے اصل کے بعد بیان کرتے اے شعیب اس وقت تک تمہیں یہ عقیدہ کام نہیں دے گا جب تک تم اس پر بھی ایمان نہیں لے کے آؤ گے, اور دوسری تیسری بات بیان کرتے گا, اور آخر میں یہ فرمائے اے شعیب بن حرب جو بھی عقیدہ میں نے بیان کیا تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا جب تک کہ تم ہر بر اور فاجر اچھے اور برے کے پیچھے نماز نہ پڑھو, اور جب تک کہ تم ہر بر اور فاجر اچھے برے حکمران کی سلطنت میں صبر نہ کرو. اور آخر میں یہ فرمایا سفیان ثوری نے کہ جب قیامت کے دن ہو اور اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے کہ تم نے یہ بات کہاں سے سیکھی, کس نے تمہیں بتائی ہے, تو جا کے کہہ دینا یہ امام سفیان ثوری نے مجھے بیان کی تھی, وہ میں زندگی سے پر گزاری ہے, پھر مجھے اور میرے رب کو چھوڑ دینا, میں جانوں میرا رب جانے, یہ راستہ ہے, یہ سبیل المؤمنین ہے. اور اسے بھی امام, اس کا حوالہ سن لیں, امام لعلکائی نے جن کی وفات سن 418 ہجری میں ہوئی 5ویں صدی میں, اصول شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ جلد نمبر 1 میں بیان کیا. اور اس میں صرف ان دو کے نہیں, امام علی بن مدینی جو امام بخاری کے استاد ان کا عقیدہ, امام ابو زرعہ رازی, امام ابو حاتم رازی, امام احمد بن حنبل, سب کے عقیدہ بیان ہے, اور آپ دیکھیں کہاں پر فرق ہے, کسی کے عقیدے میں فرق نظر نہیں آئے گا آپ کو. اور صدیوں سے عقیدہ اور یہ راستہ اور یہ منہج چلا رہا ہے, جنہوں نے ان سے منہ موڑا ہے, وہ اتباع غیر سبیل المؤمنین کے راستے کو اختیار کیا ہے, وہی گمراہ ہوا ہے, خود بھی گمراہ ہوا اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا ہے. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه ثم بعد. أركان الإسلام کا دوسرا رکن ہے نماز, اور نماز کے طریقے اور بعض احکام بیان کرنے سے پہلے نماز کے بعض چند شرطیں ہیں, نماز سے پہلے جب تک کہ وہ پوری نہیں ہوتی آپ کی نماز درست نہیں ہے. اور یہ شرطیں جو ہیں, نمبر 1 اسلام, نمبر 2 عقل, نمبر 3 تمیز. تمیز یعنی تمیز کرنے والا شخص, ضروری کہ بالغ ہو, 7 سال کا بچہ ہے اسے پتہ چلتا ہے, پہچان ہو جاتی ہے کہ کیا اچھی ہے کیا بری ہے, تو اس پر بھی شرط ہے کہ وہ نماز پڑھے, نماز کی شرط ہے. پھر نجاست کو دور کرنا, گندگی کو دور کرنا, چاہے کپڑے پہ ہو, چاہے زمین پر ہو, یا چاہے جسم پر ہو, جسے ہم استنجا کرتے ہیں, استنجا کرتے ہیں. اس کے بعد حدث کا زائل ہونا, حدث اکبر ہے یعنی احترام ہوا ہے, یا جماع کیا ہے, منی خارج ہوئی ہے, یا عورت حیض کا خون جاری ہوا ہے, تو اس کے لیے اس کو کہتے ہیں حدث اکبر, اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے. اور اگر حدث اصغر ہوا خارج ہوئی ہے, پیشاب کا خانہ کیا ہے, اس کو کہتے حدث اصغر, اس کے لیے وضو کافی ہے. تو استنجا کرنے کے بعد وضو کرنا ہے, اور وضو کرنے کے بعد جو شرط ہے وہ ستر العورت, آپ کی عورت جو ہے آپ کے ستر وہ ڈھکنی چاہیے. اور پھر نماز کا وقت داخل ہونا, اور آخر میں نیت کرنا. یہ 9 شرطیں ہیں نماز کی, اور آج ہم ایک شرط پر بات کریں گے صرف, وضو کا طریقہ, وضو کیسے کرنا ہے. لیکن یاد رکھیں یہ جو شرطیں میں نے بیان کی ہیں، اگر آپ تھوڑا سا سوچیں ابھی مسجد میں آنے سے پہلے آپ نے جو کچھ کیا ہے اپنی شرطیں پوری کی ہیں، پھر آپ یہاں کرا کے بیٹھے ہیں، مسلمان ہیں، کافر کی کوئی نماز نہیں، مسلمان ہیں، عقل ہے، پاگل کی کوئی نماز نہیں، کیونکہ پاگل نیت ہی نہیں کر سکتا، وہ نیت شرط ہے، سمجھ ہے یا نہیں، تمیز یعنی سمجھ، سمجھ بھی ہے، پھر استنجا کیا ہے، گندگی کپڑوں سے اور جسم سے دور کی ہے، وہ یہ جگہ بھی پاک اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہ شرط پوری ہو گئی، وضو بھی کیا ہے، جمعہ کے لیے غسل بھی کیا ہے، تو پاکیزگی بھی اختیار کر لی، ستر بھی ڈھانپا ہے، سب نے اپنا ستر ڈھانپا ہوا ہے الحمدللہ، وقت جب وقت ہوگا تو نماز شروع ہو جائے گی وقت پہ، پھر نیت ہے، اور نیت زبان سے نہیں کی جاتی، یہ بدعت ہے، نیت ہے دل کا عمل، جب آپ زکات دیتے ہیں تو آپ کی نیت ہوتی ہے کہ میں فقیر کو اتنے پیسے زکات دے رہا ہوں، تب زبان سے کیوں نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ میں زکات دے رہا ہوں 10,000 ریال فلاں مسکین کو، فلاں مسکین کو، فلاں مسکین کو، یہاں پر زبان سے نیت کیوں نہیں کرتے، اگر نیت زبان سے ہوتی تو پھر آپ نماز میں بھی زبان سے نیت کرتے، زکات میں بھی، ہر عبادت میں، جب کسی اور عبادت میں نہیں ہے زکات میں، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں، اسے ہم کہتے ہیں نماز میں سے کس کی کوئی دلیل نہیں کہ آپ زبان سے نیت کرتے رہیں، نیت ہے دل کا عمل، آپ گھر سے کیوں نکلے ہو، وضو کیوں کیا ہے، غسل کیوں کیا ہے، مسجد کی طرف کیوں آئے، خطبہ کیوں سن رہے ہو، اس لیے کہ آپ نے جمعے کی نماز پڑھنی ہے، یہی نیت ہے، اور وضو کے طریقے میں جو اہم بات ہے، اور ایک شرط قبلے کی طرف رخ کرنا، آخر جو ہے نامی شرط قبلے کی طرف رخ کرنا، اگر قبلے کی طرف رخ نہیں ہے باقی شرطیں سب ٹھیک ہے تو آپ کی نماز نہیں، تو اس میں سے وضو کا طریقہ میں یہاں پر دو حدیثیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 159 اور 164، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، سیدنا عمران بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے پانی منگوائے وضو کرنے کے لیے، انہوں نے وضو کیا اور اپنے دونوں ہتھیلیاں دھوئی، دونوں ہاتھ تین مرتبہ دھوئے، پھر دائیں ہاتھ میں پانی لیا اور کنڈلی کی ہے، منہ میں پانی ڈالا ہے اور ناک میں پانی ڈالا ہے تین مرتبہ، اور باہر نکالا ہے تین مرتبہ، پھر اپنے چہرے کو دھویا ہے تین مرتبہ، اور چہرے کی حد یاد رکھیں جہاں سے بال اگ رہے ہیں چہرے کے اس حصے سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، اور کان کے اس لو سے دوسری لو تک، یہ پورا حصہ دھونا ہے تین مرتبہ، اپنا چہرہ دھویا، پھر تین مرتبہ اپنا دایاں بازو دھویا کوہنی تک، یعنی کوہنی سمیت، پھر بایاں بازو دھویا تین مرتبہ کوہنی سمیت، جب بازو دھونا ہے تو شروع سے دھونا ہے، انگلی سے لے کے کوہنی کے اوپر تک، بعض لوگ ہتھیلی سے شروع کرتے ہیں کیونکہ ہاتھ پہلے دھو چکے ہیں، نہیں، جو ہاتھ آپ نے پہلے ہتھیلی دھوئی ہے وہ الگ ہے، یہاں پر آپ نے انگلیوں سے لے کے بازو کے آخری حصے تک، یعنی کوہنی سے اوپر تک آپ نے دھونا ہے تین مرتبہ، پھر سر کا مسح کیا ایک مرتبہ، اور دونوں پاؤں پہلے دایاں پاؤں تین مرتبہ دھوئے ٹخنوں تک، یعنی ٹخنے سمیت، اور ٹخنا بعض لوگ سمجھتے ایڑی، ایڑی اور چیز ہے، ٹخنا اور چیز، ٹخنا دونوں ہڈیاں جو جہاں پر پاؤں ختم ہو رہا ہے اور آپ کی پنڈلی پاؤں میں مل رہی ہے، اس جوڑ میں جو دو ہڈیاں دائیں اور بائیں نکلی ہوئی ہیں ابری ہیں، ان کو کہتے ہیں کعبین، یہ ٹخنے ہوتے ہیں، یہاں تک آپ نے ان کے اوپر تک پاؤں دھونا ہے، اگر ان کے نیچے تک دھویا اور یہ آدھے ٹخنے خشک پڑ گئے تو آپ کی نماز نہیں، ان کے اوپر تک دھونا ہے تین مرتبہ دائیں پاؤں، تین مرتبہ بائیں پاؤں، پھر آخر میں دعا پڑھنی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ امام مسلم کی روایت میں آیا ہے، اور امام ترمذی کی روایت میں اللہم جعلنا التوابین جعلنا المطہرین، یہ بھی دعا درست ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان جس نے وضو کیا اور اس طریقے سے دعا پڑھی اس کے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جائیں گے، جس میں چاہے اندر داخل ہو جائے، اور یہاں پر سر کے مسح کا طریقہ میں اکثر غلطی ہوتی ہے لوگوں سے، سر کے مسح کا طریقہ صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن زید کی حدیث میں بیان ہوئے، حدیث نمبر 185 صحیح بخاری میں، اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 555، سید عبداللہ بن زید فرماتے ہیں جو وضو کا طریقہ بیان کیا، سر کے مسح کا طریقہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سر کا مسح کیا اپنے دونوں پاؤں کو نیا پانی لگانا ہے، یعنی جو ہاتھ سے جس پانی سے آپ نے دونوں بازو دھوئے اسی پانی پہ اکتفا نہیں کرنا, بازو دھونے کے بعد اور نئے پانی لگانے ہاتھ پہ, پھر سر کا مسح کیا. یہ روایت کے الفاظ ہیں, سر کا مسح کیا, سر کے اگلے حصے سے لے کے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف لے گئے, پھر واپس آگے لے کے آئے. حدیث کے الفاظ ہیں گردن تک. گردن کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں, گردن کا مسح سنت ثابت نہیں. جو حدیث کے لفظ ہیں صحیح بخاری کے گردن تک, اور تک کا مطلب وہ جگہ شامل نہیں ہوتی. اور عمل ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھایا, جب ہم ٹخنے تک کی بات کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹخنوں کے اوپر تک دھویا ہے, ٹخنے بیچ میں ہیں. عملاً جب گردن تک کا لفظ استعمال ہوا حدیث میں تو گردن بیچ میں شامل نہیں کی, جس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سر کا مسح کیا تو گردن پر مسح نہیں کیا. اور جب سر کا مسح کرنا ہے اس کے ساتھ اس طریقے آگے سے پیچھے اور پیچھے سے پھر آگے, اور دونوں انگلیاں شہادت کے کان کے اندر ڈالنی ہے اس طرح, اور انگوٹھا کان کے پیچھے اس طریقے سے مسح کرنا ہے. یہ سر کے مسح کا طریقہ ہے. تو یہ روایت یاد رکھیں. ویسے صحیح ستہ میں حدیث کتابوں میں تقریباً جب آپ صفت الوضو پڑھیں گے تو آپ کو یہ طریقہ نظر آ جائے گا, لیکن جو بعض حوالے دی ہیں اگر آپ ان کو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے مزید آسانی ہو جائے گی. یہ طریقہ ہے وضو کا, اور اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا, اور صحابہ کرام نے یہی ہمیں طریقہ بیان کیا, ہمیں ہم تک پہنچایا ہے. نماز کا طریقہ انشاءاللہ اگلے خطبے میں بیان کروں گا. عباد اللہ, ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه اجمعين, وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم امنا في اوطاننا, واصلح امتنا وولاه امورنا, ولا تجعل ولايتنا الا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين, واذل الشرك والمشركين, ودمر اعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم, واشكروه على نعمه يزدكم, ولذكر الله أكبر, والله يعلم ما تصنعون.